أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العظيم.
جزاكم الله. بسم الله ربي برضه
مؤمن
روزے کی دراصل زیارت ہے سرکار دو عالم کی، کہتے ہوئے مرقد سے محشر میں حمید آئے، کہتے ہوئے مرقد سے محشر میں حمید آئے، مجھ کو تو ضرورت ہے سرکار دو عالم کی، مجھ کو تو ضرورت ہے سرکار دو عالم کی،
سبحان اللہ،
شہرت ہے سرکار دو عالم کی، چھائی ہوئی رحمت ہے سرکار دو عالم کی، چھائی ہوئی رحمت ہے
ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات قابل احترام علماء کرام گرامی قدر سامعین نوجوان ساتھیوں مولانا زبیر صاحب کی تلاوت اور مولانا جاوید صاحب کی نعت یہ دونوں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے طٰہٰ یہ سورت ہے طٰہٰ طٰہٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بلکہ حضرت آدم کی آمد سے پہلے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت آسمانوں میں ہو رہی تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا کلام ہے فرشتوں نے اس سے پہلے ایسا کلام یا اس جیسا کلام نہیں سنا تھا یا اللہ یہ کیا کلام ہے اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ بھائی یہ وہ کلام ہے جو میری آخری امت پڑھے گی میرے آخری نبی کے سینے پر اترے گا اور میری آخری امت پڑھے گی یہ اتنا پیارا کلام تھا اور اللہ تعالی کی اپنی آواز میں تھا اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کس طرح پڑھتے ہوں گے اس کلام کو قاری عبدالباسط مرحوم کیسے پڑھتے تھے جی چاہتا تھا کہ آدمی ان کو سنتے ہی رہے میں نے انہیں دیکھا تھا امریکہ میں بہت پہلے کی بات ہے اور آدمی کسی کی زہری صورت پر نہ جائے بالکل بالکل حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے کئی ایسے کتب اور ابدال ہوں گے کہ بظاہر وہ شریعت کے تابع ان کی شکل و صورت نہیں ہوگی لیکن اندر سے بہت پاک ہوں گے، اندر سے بڑے صاف ہوں گے، مصفہ ہوں گے. قاری عبدالباسط صاحب جب امریکہ میں واشنگٹن میں آئے اور ایک بڑے ہوٹل میں ان کی رہائش رکھی گئی تھی، جب میزبان انہیں لے کر اس ہوٹل کی اس رہائش گاہ میں پہنچ کر الوداع ہونے لگے، قاری صاحب نے روک لیا. قاری صاحب نے کہا ابھی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنی مسجد میں جا رہے ہیں. تو فرمایا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت آپ نے یہاں رہنا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا، مجھے مسجد میں رہنا ہے، یہاں کیوں لے آئے مجھے؟ میں ادھر نہیں رہتا، میرا سامان اٹھاؤ. اس بڑے ہوٹل کو چھوڑ دیا جو بڑا ہی ٹاپ کا ہوٹل تھا اور اس کے اندر بڑی خرافات تھیں. فرمانے لگے نہیں نہیں مجھے ادھر نہیں رہنا بھائی، میرے سیکرٹری نے آپ کو بتایا کہ میں ایسی جگہوں پر نہیں رہتا، جہاں پروگرام ہوتا ہے میں وہیں جاتا ہوں، انہی کے پاس رہتا ہوں، کوئی نہیں تو مسجد میں پڑا رہتا ہوں، مجھے بالکل نہ یہاں چھوڑ کر جانا. چنانچہ ساتھیوں نے ان کا سامان پھر اٹھایا اور بڑی انہوں نے شدت سے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، جلدی اٹھاؤ. خود اٹھ کھڑے ہوئے، سامان اٹھایا تو بس پھر وہیں پہنچ گئے اپنی ایک اپارٹمنٹ میں، ایک پرانا سا اپارٹمنٹ بیٹھک میں. اور قاری صاحب نے پھر ایسے سمجھے کہ ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ بس رات بھر تلاوتی اور نوافلی پڑھتے تھے. اور اللہ نے پھر کیسی انہیں ایک خاص مقام نصیب فرمایا پوری دنیا میں. کہنے لگے کہ شروع شروع میں جب کہیں جلسہ ہوتا تھا نا تو میرے استاد مجھے پہلے لگا دیتے تھے کہ تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. میں پھر پڑھتا رہتا تھا. پھر جب بڑے قراء کی باری آتی تھی، تو جلسہ ان کے حوالے ہو جاتا تھا. پھر ایک وقت یہ آیا کہ جب میں پڑھ کے فارغ ہوتا تھا، بڑے قراء کی باری جب آتی تھی تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. بڑے قراء کو کوئی سنتے ہی نہیں تھے، جو ان کے استاد تھے ان کو کوئی نہیں سنتا تھا. پھر یہ وقت آیا کہ بڑے قراء کو کوئی بلاتے ہی کوئی نہیں تھا، بس میں ہی. تو فرمانے لگے بھائی اب اس چیز پر انسان اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کرے؟ یوں پھر کہنے لگے کہ ایک وقت پھر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جو جلسی لوگ کرنے والے تھے انہوں نے میرے کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کی، میری گاڑی کو ٹکر ماری کئی دفعہ، لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو قاری صاحب جب پڑھتے تھے تو دل کرتا تھا کہ بس آدمی بار بار بس اسی کو سنتا رہے اور ایک ہی جگہ پر ٹیپ لگاتا رہے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا ہوں. یہ رتبہ ملتا ہے اللہ تعالی جسے دیتے، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ہر آدمی یہ کہے کہ بھائی مجھے بھی حسین بن منصور الحلاج المسلوب کی طرح میں بھی مجھے بھی پھانسی لگ جائے، نہیں. ہر آدمی یہ کہے کہ میں بھی سید اللہ شاہ بخاری کی طرح جیل میں پڑا رہا ہوں، ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ دار پھانسی گھر کو کہتے ہیں، رسن کہتے ہیں جیل کو. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. یہ بھائی ایک اعزاز ہوتا ہے، ایک امتیاز ہوتا ہے. کچھ احباب اساتذہ کی دعائیں ہوتی ہیں، کچھ ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے، پھر ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، دھندہ چلتا ہے. حضرت قاضی حسین احمد، حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے. والدہ محترمہ جب ضعیف ہو گئیں، فالج ہو گیا، چلنے سے رہ گئیں، تو حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کو اٹھا کے حج کے لیے لے گئے. آج کے زمانے کا کوئی حج تھا بھائی؟ پہلے وقتوں کا آسان کام ہے. آج کل آدمی حج کا کہے تو کلیجہ تھامنا پڑتا ہے، اتنا مشکل سفر ہے. مکہ مکرمہ سے، جدہ سے مکہ مکرمہ تک اٹھا کے، جدہ سے مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ سے پھر واپسی جدہ تک اٹھا کے، طواف اٹھا کے، سائی، صفا، مروہ وہ اٹھا کے، اور پھر طواف کے بعد مٹھیاں بھرنا، تلووں کو چومنا. تلوہ یہ پاؤں کا تلوہ ہوتا ہے، اس کو چومنا. اماں جی صاحبہ، والدہ صاحبہ ان کی کہتی تھیں، بچہ قاضی ایسے نہ کرو، انج نہ کر بچہ قاضی. تو فرماتے تھے، میں اماں یہ کیوں نہ کروں، مجھے تو بھائی ان تلووں کے نیچے سے جنت کی خوشبو آتی ہے. پھر احسان احمد شجاع آبادی یوں ہی بن گیا. بڑی جد و جہد ہوتی ہے، بڑی ایک لمبی محنت ہوتی ہے، جس کے بعد جا کے پھر اللہ مہربانی فرماتے ہیں اور انسان کسی لائق بنتا ہے. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ پوری پوری رات اپنی امی کے، ہماری جو دادی صاحبہ ہیں، ان کی سرانے کرسی رکھ کے بیٹھے رہتے تھے پوری پوری رات، کہ بھائی کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے. دادی صاحبہ کے لیے خاص چیزیں، مقوی قسم کی طاقت والی چیزیں بنا کے دادی صاحبہ کے لیے الگ بناتے تھے اور انہیں کھلاتے تھے. بکسے میں فرماتے تھے، بھائی اما جی سے فرماتے تھے، ابا جی، اما جی انہوں بکسے جی رکھنا تالا مار کے، کہ بھی بچے کھا نہ جائیں. اور مائی صاحبہ، دادی صاحبہ مجھے لے جاتی اور مجھے کھلاتی رہتی، اور دادی صاحبہ کو جتنا پیار میرے ساتھ تھا کسی کے ساتھ میں نہیں تھا، مجھے لے جاتی تھی اور بکسا کھول کے، تالا کھول کے مجھے کھلاتی رہتی تھی. اللہ، اور پھر میرا نام لے کر فرماتی تھی مائی، اماں جی، دادی صاحبہ، کہ عبد الرحیم اسلام کریں تقسیم، یہ فرماتے تھے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں شاید وہ ان کی اس دعا کا شاید نتیجہ ہے کہ آج یعنی ہر طرف سے اللہ کی مہربانی سے ایسی عنایات اور عطا ہیں، اور عطا بھی کس کے لیے ہیں؟ دینی علوم کے لیے. دل کرتا ہے کہ بھائی جو بھی کوئی دعوت دے نہ کسی مسجد کی، مدرسے کی، میرا دل کرتا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی چلائیں گے، بنائیں گے انشاءاللہ. ابھی پتہ نہیں اور کتنے بننے ہیں انشاءاللہ. اور یہ کوئی تھوڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بنانے کی توفیق دے دے, آگے چلانے والے بھی اللہ بھیج دے گا نا انشاءاللہ. بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بنا گئے ہیں, ہم چلا رہے ہیں, جیسے بھی ہم بنا جائیں گے آگے آنے والے انشاءاللہ چلاتے رہیں گے. تو بھائی یہ جو اصل چیز ہے اخلاص ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک لمبی جدوجہد ہے, بڑی محنت ہے. یہ سلسلہ یوں ہی قائم نہیں ہو گیا یہاں پر. حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں 6-6 7-7 مہینے رہے ہیں. جاؤ نا 2-4 دن بھی کہیں جا کے ٹھہرو نا, پتہ چل جائے کہ گھر سے باہر رہنا کیسا ہوتا ہے. پھر اتنا بڑھاپا, اتنی بیماری, پھر اور مسائل. ہر ایک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو مسائل کوئی نہیں. کس لیے بیٹھے تھے, کیوں آئے تھے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو انسان ہے یہ ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں آتا ہے اور پھر پیر اور مرشد کے ذریعے سے جنت میں جاتا ہے. اسی لگن کو لے کر آپ نے ساری زندگی گزاری. فرماتے تھے کہ میرے جو ہمارے جو مشائخ تھے ہم نے بھی ان کو اسی رنگ میں دیکھا کہ وہ سارے سارا سارا دن اسی جدوجہد میں بیٹھے ہیں, تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی ایک امنگ لے کر, ایک تڑپ لے کر بیٹھے ہیں. حضرت خواجہ فضل علی شاہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ صبح نماز کے بعد بیٹھے ہیں دیگر کے وقت, دیگر عصر, لمبا دن, عصر کے وقت اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ او یار ہتھے بڑی پیڑ ہے, حضرت پنجابی میں بولتے تھے, وہ فرمان لگے ہتھے بڑے تکلیف ہے, ہتھے بڑی پیڑ ہے. ایک مریض تھا جو صحیح, وہ فرمان لگا کہنے لگا کہ حضرت آؤ نا ذرا ایک منٹ, ذرا اٹھا کے لے گیا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں, اٹھا کر لے گیا باتھ روم میں لے گیا, کہنے لگا پیشاب کرو. حضرت واپس آئے باتھ روم سے, واپس آ کے تو فرمان لگے فقیرہ تو سچا ہے, اپنے اس مریض کو کہنے لگے فقیرہ تو سچا ہے, میں تے بھائی موتر موتر کے کوئی 10 دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو بھائی پیشاب کر کر کے تھک گیا, اتنا میں کیڑے ویلے دے ڈکی پہ آس, کیوں ڈکے پہ ہوا, پیشاب کیوں روکا ہوا تھا, مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, گفتگو ہو رہی تھی سارا دن. اور پھر جب حج کے لیے گئے 9 دن مدینہ طیبہ میں رہے ہیں, نہ کھایا ہے نہ پیا ہے, آخری زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے. اس سے پہلے جب بھی کوئی کہتا کہ حضرت حج کرنے سے تیار تھی ہو, پنجابی میں بھی لفظ دل نکل آتے ہیں کئی دفعہ, حج کے لیے بھائی تیار ہو جاؤ, حضرت رونا شروع ہو جاتے تھے, فرماتے تھے میں کالا کتا وہاں جاؤں, یوں فرماتے, یعنی میں اس لائق نے کہ مدینہ شریف میں بھائی میری حاضری ہو. پھر بہت ساروں کے اصرار کے بعد جب حج کے لیے لے گئے اور پہلے مکہ مکرمہ حاضری ہوئی, پھر مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی, مدینہ طیبہ میں 9 دن رہے, نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, اس نیت سے کہ یہاں پیشاب کرنا پڑے گا اور بے ادبی ہوگی. یوں ایک ڈاکٹر نور صاحب تھے, ایک مدینہ طیبہ میں رہتے تھے, اب تو ان کی وفات ہو گئی, ہر سال زیارت ان کی ہوتی تھی. مجھے انہوں نے ایک کتاب دی تھی جس میں مختلف شعر جو شاعر تھے ان کا کلام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، اور شاعر بھی ہر مذہب ہر مسلک کے، شیعہ بھی سنی بھی بریلوی بھی اہل حدیث بھی عیسائی بھی یہودی بھی، جو بھی شاعر تھا، ہندو بھی سکھ بھی، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے وہ تباہ کروا دیا تھا. مجھے بتایا تو فرمانے لگے بھائی آپ یہیں بیٹھتے ہیں، میں نے کہا میں یہیں بیٹھتا ہوں، تو فرمانے لگے میں کل صبح آپ کے لیے لے آؤں گا. چنانچہ وہ صبح لے آئے، مجھے آ کے عطا فرمائی، اور الحمدللہ پھر ہر روز تشریف لے آتے تھے اس جگہ مسجد نبی شریف میں، روزانہ آ جاتے تھے. ایک دن فرمایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ وہ فرمانے لگے ہاں الحمدللہ خیریت سے ہیں. میں نے کہا کوئی گھر میں کوئی رابطہ ہوا؟ فرمانے لگے ہاں ہوا ہے رابطہ، گھر والی گزر گئی ہے بھائی، ہجرت کر کے وہاں گئے ہوئے تھے. فرمانے لگے ہاں گزر گئی ہے گھر والی. میں نے کہا آپ جائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاتا، میں ادھر جاؤں تو ادھر مر جاؤں، میں یہاں مرنا چاہتا ہوں، میں نہیں جاتا. میں نے بیٹوں کو کہہ دیا ہے کہ امی کی اچھی طرح قرآن شریف پڑھواؤ، ختم کرواؤ، ان کے لیے دعائیں کرواؤ، یہ وہ، میں نہیں جاتا، بس مجھے تو ادھر مرنا ہے. حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اللہ نے ان سے اتنا کام لیا کہ آج دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جس میں حضرت کے جو نسبت والے ساتھی خلفاء احباب پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں. دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں جا کر طلباء کی تربیت کے لیے کچھ دن ٹھہرے، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریشی تیری جماعت مجھے بڑی پسند ہے. وہ شعر کیسے پڑھا تھا جو میں نے کہا تھا دوبارہ پڑھو؟
لازم ہے جسے رہنا سرتاج امم بن کے.
بھائی ہم تو خیر امت ہے نا، خیر الامم ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، ہم بھی اسی طرح سید الامم ہیں، خیر الامم ہیں. خیر الامم کا جو تقاضا ہے، اس اعزاز کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، آپ کے اخلاق عالیہ کا کوئی نمونہ ہو. یہ نہیں کہ ہم، کوئی ایک نسبت ہوتی ہے نا، کوئی نسبت اللہ کرے نا ہمارے اندر آ جائے. لازم ہے جسے رہنا سرتاج امم بن کر. ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور اپنی ان نسبتوں کا خیال رکھنا ہے جو نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں. نسبتوں کو قائم رکھنا ہے، نسبتوں کی لاج رکھنی ہے. آگے دوسرا مصرع کیسے؟
خاص جماعت ہے سرکار دوارا
جی،
وہ خاص جماعت ہے سرکار دو عالم.
ہاں وہ خاص جماعت ہے سرکار دو عالم کی. کون سی جماعت بھائی؟ صحابہ بھی اور ہم بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، یہ ساری جماعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضور کی جماعت میں مختلف طبقات ہیں. قرآن پڑھنے والا طبقہ ہے، حدیث پڑھنے والا، پھیلانے والا، قرآن پڑھانے والا، تجوید والا، تبلیغ والا. ایک طبقہ ہے تصوف اور سلوک والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چار ذمہ داریاں دے کر، ڈیوٹیاں دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا. ربنا واسفیم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تزکیہ نفس،
یہ بھی ڈیوٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ لوگوں کے قلوب اور اذہان پر توجہ دے کے ان کی دل کی دنیا کو بدلانے کی فکر کرتے تھے. مراقبہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ دل پر توجہ دی جاتی ہے کہ تاکہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. یہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں کیا بھائی؟ کان میں ہوتی ہیں، دل میں ہوتی ہیں. دل سے روحانی بیماریوں کو ختم کرنے کا نام تصوف ہے کہ ہمارے اندر سے حسد نکل جائے، ہمارے اندر سے کینہ نکل جائے، جھوٹ ہے وہ نکل جائے، بد نظری ہے وہ نکل جائے، غیبت ہے وہ نکل جائے. اب اگر ہمارا ظاہر، اگر ہم اپنے ظاہر کو قائم کر لیتے ہیں لیکن باطن سے توجہ ہٹ جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر پھر فائدہ نہیں دے گا. اور ظاہر بھی وہی فائدہ دے گا جو اسلاف کے اکابر کے طریقے کے مطابق ہوگا. اپنی مرضی کا ظاہر بھی نہیں چلتا. اب دیکھو نا، مجھے پیچھے کسی نے کہا کہ یہ یہاں کے جو نوٹ ہیں نا بھائی فلانے، وہ بند ہو رہے ہیں. کیا مطلب؟ منسوخ ہو گئے. پہلے وہی چلتے تھے، اب منسوخ ہو گئے، حالانکہ اس پر گورنمنٹ کی مہر موجود ہے. انہی سے لین دین ہوتا تھا، اب وہ بند ہو گئے بھائی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، آپ کے وصال تک کئی ایسے رد و بدل ہوئے ہیں. اس رد و بدل کو بھی ہم نے ملحوظ رکھ کر چھان پھٹک کرنی ہے. کئی کہتے ہیں جی او جی یہ جو رفع یدین حضور سے ثابت ہے. او بھائی ہم کب کہتے ہیں کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں؟ ثابت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ رفع یدین کی وجوہات کیا تھی. او جی آمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. بھائی آپ نے فرمائی ہے لیکن ایک وقت تھا. ایک وقت تھا رفع یدین کا، ایک وقت تھا آمین بالجار کا، ایک وقت تھا فاتح خلف الامام کا. اب وہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں رد و بدل ہو گیا. اب ہم نے اپنے آپ کو اس رد و بدل کا جو آخری ہے سٹیج، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سے سٹیج کو اختیار کرنا ہے. باتیں میں بھائی اشارے سے کروں گا، اب آپ سارے لوگ سمجھو کہ بھائی میری خواہش کیا ہے یا اوپر ہمارا سارے بزرگان دین کا طریقہ کیا ہے. اب دیکھو نا یہ جو پگڑی ہے اس کے دو ہیں نا، ایک یہ ہے ایک چھوٹا. یہ دونوں سنت ہیں. یہ نہیں کہ آدمی ایک ہی لٹکائے رکھے یا یہاں رکھ لے، نہیں. اس کو رکھنا بھی پیچھے ہے دونوں شانوں کے درمیان، اور دو ہونے چاہیے. کسی کی چھوٹی پگڑی ہے باندھتے ہوئے فرق لگ گیا ہے اور دوسرا شملہ گم ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس چیز کو عادت نہیں بنا لینی کہ اندر کے لیے بھی بھائی ایک ہی شملہ رکھنا، نہیں دو شملے. قمیض بھی اسی طرح، جیسے ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ تھا اسی طریقے کے مطابق. دیکھو یہ جو آج کل نئی نئی تعبیریں ہیں نا بھائی، ہم نے ان تعبیروں پر بالکل توجہ نہیں دینی. ہمارے اوپر جتنے بزرگان دین تھے وہ بہت ہی ہر اعتبار سے بڑے باکمال تھے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بھائی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے زیارت کی ہے، آپ ایسے لباس میں تھے، تو بھائی ہماری بات کا اعتبار کوئی نہیں ہوگا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے. وہ ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے لوگ تھے. تو بھائی ہم نے ہر چیز ایک رنگ کی اختیار کرنی ہے، اس میں ہم کسی قسم کا بھی رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اب دیکھو نا، اہل تصوف کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم دلوں پر توجہ دے کے دلوں سے میل اور کچائل نکالتے ہیں، اگر یہ دعویٰ ہو اور دعوے کے باوجود اگر ہمارے دلوں میں سے میل بھائی نہ نکلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر افسوس ہے۔ ہمیں بھائی ہر وقت توبہ طیب ہونا ہے، ہر وقت استغفار کرنا ہے، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقہ کار کو ہم نے قائم دائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ استغفار ہر وقت اس لیے کہ ہم فرشتے نہیں، انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم نے اپنی غلطیوں کی فوراً معافی مانگنی ہے۔ اور ایک نسخہ ذہن ملحوظ رکھ لو، ایک قاعدہ کلیہ یہ ملحوظ رکھ لو، ایک یہ بات دل میں بٹھا لو کہ بھائی ہر آدمی مجھ سے بہتر ہے۔ بھائی اپنے آپ کو انسان بہت کمتر سمجھے اور دوسرے آدمی کو انسان برتر سمجھے، یہ تصوف کا اصل درس ہے۔ آئندہ کے لیے جیسا ہو گیا کھانا تیار، جی ہو گیا، اچھا آئندہ کے لیے بھائی یہ جو استغفار ہے نا، اس میں یہ کوئی نہیں کہ مبتدی کے لیے ہے تو بڑے کے لیے کوئی نہیں، استغفار ہر ایک کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے، تو استغفار بھائی کثرت سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس نظم کو قائم دائم رکھے، اللہ ہمارے دلوں کو خوب اجلا فرما دے، جو روحانی امراض ہیں وہ ان دلوں سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نکال دے، ان روحانی امراض سے ہماری نفرت ہو جائے تاکہ ہمارا وعدہ سچا ہو، ہماری امانت کے اندر دیانتداری ہو، اور جو بھی اخلاق عالیہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکہ ان پر ہمارا عمل ہو، ہم ان کو ملحوظ رکھیں۔ اچھا ایک اعلان مجھے یہ کرنا ہے کہ حاجی جنید صاحب، ہماری پوری جو یو کے کی جماعت ہے، جماعت حبیبیہ نقشبندیہ، یہ اس کے سرپرست ہیں، یہ آپ سب کے بزرگ ہیں، یہ سرپرست ہیں پورے یو کے کی جماعت کے۔ دوسرا تین احباب ہیں، ایک ہیں حضرت مولانا سید بہاءالدین صاحب، ایک ہیں جناب یوسف ماکڑا صاحب، اور تیسرے ہیں جناب حاجی زید پٹیل صاحب۔ یہ تین ذمہ دار ہیں یہاں کے، ان کی سرپرستی میں اور ان کی مشاورت سے بھائی یہ سارا نظم چلانا ہے، اور سارے مشورے سے چلیں، ایک دوسرے کا ادب کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی بات مانیں، جس کی بات مانی جائے بس کہو جی کہ بس، جس کی بات، جس کا مشورہ قبول ہو جائے سمجھو کہ بھائی یہ اسی میں خیر ہوگی، سمجھ آئی؟ حاجی صاحب سرپرست ہیں پوری جماعت حبیبیہ کے یہاں کے، مولانا سید بہاءالدین صاحب، یوسف ماکڑا صاحب اور جناب زید پٹیل صاحب، یہ تینوں یہاں کے آپ کے یعنی سمجھیں کہ پوری جماعت حبیبیہ کے نگران ہیں، اور یہ اس وقت یہاں انشاءاللہ اس یعنی جماعت کی کارکردگی کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ جن جگہوں پر جو مجلس ذکر ہفتہ وار ہوتی ہے، کہیں جمعہ کو ہوتی ہے، کہیں ہفتہ اور اتوار کو ہوتی ہے، اسی طرح باقی شہروں میں بھی اس مجلس کے پروگراموں کو بڑھایا جائے اور اس کام کو خوب اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور پگڑی جو خاص نشانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شاعر انبیاء میں سے ہے، ایک پگڑی، ایک دفعہ پگڑی باندھنے سے اگر آدمی جمعہ پڑھتا ہے تو 70 جمعوں جتنا ثواب ہوگا۔ تو بھائی پگڑی کا اہتمام بھی کریں، اور جمعے کو تو کم از کم ضرور باندھنا شروع کر دیں، رات کی شام کی نمازوں کو، دن کو اگر کام پر جاتے ہیں تو کوئی نہیں۔ اب دیکھو نا، سکھ لوگ کام پر بھی جاتے ہیں وہاں باندھی ہوئی ہے، تو ہمیں بھائی آر نہیں کرنی، شرم نہیں کرنی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ۔ حضور سے پہلے جتنے بھی اسوہ تھے سارے روک دیے، معطل ہو گئے، حضور کے بعد حضور نے جو طریقے چھوڑے ہیں وہ بہترین طریقہ ہے، آپ کی کتاب بہترین، آپ کا اخلاق بہترین، آپ کا لباس بہترین، آپ کی ساری بھی جو بھی نسبتیں ہیں وہ بہترین نسبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نسبت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه اجمعين الى يوم الدين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين اينما كانوا ومن كانوا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا منهم. وصلى الله تعالى على خير. عصر کی نماز کتنے بجے ہے؟
پونے تین.
اچھا بہت ٹائم تھوڑا رہ گیا. جلدی بھائی کھانا کھائیں اور میں بھی ذرا گھر چلتا ہوں تو آپ لوگ کھانا کھائیں.